الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کے سائنٹیفک دور میں ہر لکھا پڑا انسان کوالٹی کانشیس بن گیا ہے، ہر چیز میں اسے کوالٹی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین چاہیے، لباس ہو، جوتے ہوں، گاڑی ہو، گھر کی چیزیں ہوں، کوئی بھی چیز جب وہ لینے لگتا ہے تو کوالٹی کو دیکھتا ہے، بلکہ اچھی کوالٹی کے پیچھے وہ زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ جب مجھے فیک کرنا ہے تو کیوں نہ میں بیسٹ کوالٹی کی چیز کو حاصل کروں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فیکٹری والوں نے اپنی فیکٹریوں میں ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ، مالک اپنے مینیجر کو بتاتا ہے کہ مجھے چیز کی کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، میرے کسٹمر ٹوٹ جائیں گے، مجھے ہر چیز کی بیسٹ کوالٹی چاہیے۔ اب سوچئے کہ ہم نے چند ٹکوں کے عوض جو چیز خریدنی ہے اس میں بہترین کوالٹی کی تمنا رکھتے ہیں، اللہ رب العزت جس نے اپنی رضا، اپنی لقاء، اپنی جنتیں ہمیں عملوں کے بدلے دینی ہیں، وہ بھی بندے سے عمل کی بہترین کوالٹی مانگتے ہیں۔ اے میرے بندے، تو بہترین عمل کر کے دکھا۔ اس لیے فرمایا خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے کوانٹیٹی، ایک ہوتی ہے کوالٹی، اللہ تعالیٰ کو دونوں مطلوب ہیں۔ کہ تم پانچ نمازیں بھی پڑھو مگر میری یاد کے ساتھ پڑھو، اقم الصلاۃ لذکری۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نماز میں انسان دنیا کی سوچوں میں گم ہو، وہ نماز پھٹے کپڑے کی طرح اس بندے کے منہ پہ واپس مار دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کتنا روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ اس کی روح نہیں ہوتی، عمل کی کوالٹی نہیں ہوتی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر ایک من سونا ہو تو ایک من وزن ہوگا، ایک من چاندی بھی ایک من، ایک من تانبا بھی ایک من، لوہا بھی ایک من، اور ایک من مٹی بھی ایک من، وزن میں سب برابر ہیں، لیکن ایک من سونے کی قیمت کچھ اور ہے، چاندی کی قیمت کچھ اور ہے، لوہے کی قیمت کچھ اور ہے، اور مٹی کی قیمت کچھ اور ہے۔ تو ہم نے تین رکعت مغرب میں پڑھی، تو عبادت تو سب نے ایک جیسی کی، مگر کسی کی نماز پر اللہ تعالیٰ سونے کا بھاؤ لگائیں گے، کسی پر چاندی کا بھاؤ لگائیں گے، کسی پر لوہے کا، اور کسی کی نماز کو مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو ہمیں اپنے عملوں کو بہتر سے بہترین کوالٹی بنانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سات چیزوں کی کوالٹی سات چیزوں میں ہے، اگر ہم ان کاموں کو کریں تو ان عملوں کی کوالٹی بہترین ہو جائے گی، وہ عمل پالش ہو جائیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ نے لکڑی کا فرنیچر بنایا، وہ بن کے تیار ہو گیا، آپ جا کے دیکھتے ہیں تو بھدی سی لکڑی ہے، فرنیچر دیکھنے کو دل نہیں کرتا، مگر بنانے والا کہتا ہے جی کہ فرنیچر بن گیا، پالش باقی ہے۔ وہ اسی لکڑی کو پھر پالش کرتا ہے، وارنش کرتا ہے، اس پر لکر چڑھا دیتا ہے، وہ آئینے کی طرح چمکنا شروع کر دیتی ہے، پھر اس فرنیچر کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک مرتبہ مسجد کے لیے ہم نے پتھر منگوایا تو ہمارے ایک ساتھی دیکھ کر کہنے لگے یہ پتھر لگے گا، ہم نے کہا جی، کہنے لگے یہ تو بہت ہی بھدا سا پتھر ہے، تو ہم نے عرض کیا کہ ابھی یہ پالش نہیں ہوا اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے، اسی پتھر کو جب پالش کیا گیا تو وہ اتنا خوبصورت کہ دیکھنے والے کو چہرہ نظر آتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے عملوں کو پالش کریں، زینت دیں، تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں جلدی قبول ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ سات اعمال کی زینت سات چیزوں میں ہے، ان میں سے سب سے پہلی بات نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی بندے کو نعمت عطا فرمائیں تو چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ ہم میں سے ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے تو بہرے ہوتے، صحت نہ دیتے تو بیمار ہوتے، کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتے تو بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، مال نہ دیتے تو ہم فقیر ہوتے، گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے تو لاولد ہوتے، عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے، اگر اللہ رب العزت عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے۔ آج جو دنیا میں عزتوں بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، یہ سب اس مولا کا کرم اور احسان کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب کریم آپ نے بن مانگے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا۔ مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان لینا تو چاہتا ہے، دینا کچھ نہیں چاہتا۔ انگریزی میں کہتے ہیں Man gets and forgets، بندہ لیتا بھی ہے پھر بھول بھی جاتا ہے۔ Man gets and forgets، اللہ gives and forgives، اللہ دیتا بھی ہے پھر معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو ہم لینا تو چاہتے ہیں، تو بھئی اس لینے کا حق بھی تو ہے۔ تو جتنی نعمتیں رب کریم نے عطا فرمائی ہم ان کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کریں، اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کریں۔ مگر معلوم نہیں کیوں شکر ادا کرنا مشکل کام ہے، اس لیے رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورِ، میرے بندوں میں سے تھوڑے میرے شکر گزار بندے ہیں۔ اور شیطان نے بھی یہی بات کہی تھی، اللہ یہ تیری نعمتوں کو لیں گے تجھے بھولیں گے، ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے۔ تو ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جس پر اللہ کی بہت نعمتیں ہوں وہ بھی شکر نہیں ادا کر پاتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کو ایک کوک پیپسی کی بوتل پیش کرے تو آپ اس کو بھی تھینکیو کہہ دیتے ہیں۔ جس پر پروردگار نے صحت دی، بھوک جیسی نعمت دی اور دسترخوان کے اوپر طرح طرح کے کھانے سجوا دیے، ہم کھانا کھا کے اٹھ جاتے ہیں، نہ شروع میں دعا پڑھنی یاد نہ آخر پہ دعا پڑھنی یاد، تو ہم نے اللہ کا تو شکر ادا نہ کیا۔ جس پروردگار نے اتنی نعمتیں کھلائیں اس کا تو شکر ادا نہ کیا۔ تو ہم نعمتیں لینے کی تمنا تو رکھتے ہیں مگر نعمتیں دینے کی یا نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا شوق ہمیں نہیں رہتا۔ ایک آدمی کو یاجد جانتا ہے، اللہ نے اس کا اتنا کام کاروبار وسیع کیا کہ اگر وہ اپنے علاوہ 40 اور فیملیز کو سپورٹ کرنا چاہے تو آرام سے کر سکتا ہے۔ پوری زندگی 40 فیملیز کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ بات چیت میں اس عاجز نے پوچھا کام کیسا ہے، کہنے لگا بس گزارا ہے۔ اتنی حیرت ہوئی یہ الفاظ سن کر کہ یا اللہ، جس بندے کو اتنا ملا کہ وہ اپنے سوا 40 فیملیز کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ جب اس سے پوچھا تو اس کو تو یوں چاہیے تھا کہ کہتا میں اپنے اللہ پہ قربان جاؤں جس نے مجھے میری اوقات سے بہت بڑھ کے عطا کیا۔ اس کو تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ میں تو بھائی ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں، میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے زبان چھوٹی ہو جاتی، فطرت ہے بندے کی، کریڈٹ سارے خود لیتا ہے۔ چنانچہ ایک نوجوان انٹرویو کے لیے گیا اور اس کو جاب مل گئی۔ آپ واپسی پہ پوچھیں بھئی انٹرویو کیسا رہا، وہ جی اس نے یہ پوچھا پھر سوچ کے میں نے یہ جواب دیا، پھر اس نے یہ پوچھا میں نے یہ کہا، اب میں کی گردان، اس نے یہ پوچھا میں نے یہ کیا، میں نے یہ جواب دیا، چنانچہ آخر پہ کہے گا کہ مجھے جاب مل گئی۔ اسی آدمی کو اگر فرض کرو جاب نہیں ملتی اور آپ پوچھیں سنائے بھائی آپ کا انٹرویو کیسا رہا، کہے گا بس کی جاب نہیں ملی، اللہ کی مرضی۔ بھائی جب جاب ملی تھی تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی، مگر نعمت ملتے ہوئے خدا یاد نہیں ہوتا۔ تو فطرت ہے بندے کی، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا احساس کریں کہ پروردگار نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں اور ان کا خوب شکر ادا کریں۔ بعض لوگوں نے توقع کر لی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں تو ہمیں ملنی ہیں، جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نعمتوں کی موجودگی میں نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ایک نوجوان جس کو اللہ نے چھوٹی عمر میں اپنے گروپ کا چیئرمین بنا دیا، اس کی 15-20 فیکٹریز تھیں، 20s میں تھا، 27-28 کی عمر تھی اور وہ چیئرمین بن گیا۔ بہت سمجھدار عقل مند انسان، مگر اللہ نے اس پر خوب دنیا کھول دی۔ ایک دن بیمار ہو گیا، ایک دن بھی بخار نہیں اترا، دوسرے دن بھی بخار نہیں اترا، تو تیسرے دن اس نے اپنے دوست ڈاکٹر کو فون کیا، بھائی ذرا آئیں مجھے چیک کریں کہ بخار اتر نہیں رہا۔ ڈاکٹر صاحب دیندار انسان تھے، वो आए, उन्होंने डॉक्टर देखा, उन्होंने बताया कि आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर लें। अब इस पर वो कहने लगा, डॉक्टर साहब 3 दिन हो गए बुखार उतर नहीं रहा, मेरी मीटिंग्स थी, मेरा फलां था, मेरा फलां था। ऐसे लोग कामों में भी तो खूब फंसे होते हैं ना, तो मेरा तो बहुत सारा काम रह रहा है, पता नहीं क्यों बुखार नहीं उतर रहा, बट डॉक्टर साहब वाई मी। डॉक्टर कहते हैं ना कि जब उसने ये अल्फाज कहे ना वाई मी, कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा है, वो कहते हैं मैंने स्टेथोस्कोप एक तरफ रख दी और कुर्सी पे बैठकर मैंने उससे कहा वाई नॉट यू। फिर कहते हैं मैंने उसका आंखें खोली, मैंने कहा देखो इतनी छोटी उम्र में अल्लाह ने तुम्हें इतनी इज्जतों से नवाजा, इतना माल, घर को देखो महल की माने दे, तुमने इसके लिए शैंडलियर स्विट्जरलैंड से खरीदे, तुमने फर्नीचर इटली से मंगाया, तुमने अपने रग जो थे वो फला मुल्क से मंगाए, मन पसंद की बीवी से शादी की, अल्लाह ने बेटे भी दिए, बेटियां भी दी, दिल सुकून भी दिया, इत्मीनान भी दिया। जब तुम्हें अल्लाह ने ये सब नेमतें दी, अगर छोटी सी बीमारी कोई आ गई तो ये क्यों कह रहे हो वाई नॉट मी, वाई नॉट यू, आपको क्यों बीमारी नहीं आनी चाहिए। फिर मैंने कहा कि जरा सोचो, वो जो नौजवान मास्टर डिग्री की होती है और तुम्हारी फैक्ट्री के दरवाजे पे पूरा पूरा दिन इंतजार में बैठते हैं कि हमारा इंटरव्यू होगा जॉब के लिए, और तुम उनको जॉब के लिए इनकार करते हो कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, वो भी किसी मां के बेटे हैं ना, उनको भी तो अल्लाह ने पैदा किया है, उनको अल्लाह ने वहां बिठाया और तुम्हें अल्लाह ने यहां चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाया, तो तुम्हें शुक्र अदा करना नहीं आता। कहने लगे, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे वाकई मैं नाशुकरा इंसान हूं, मैं आज के बाद अपने मालिक का शुक्रगुजार बंदा बनूंगा। तो हम सोचें तो कितनी अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह ने दी हैं, मगर हम उन नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। एक उसूल है कि जो बंदा नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमतें उससे वापस ले लेते हैं। इस उम्मत में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, मिस्र के रहने वाले थे, इब्ने अता इस्कंदरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब अल हिकम बहुत मशहूर है, शायद इस उम्मत के लुकमान हकीम वो कहलाएं। इतनी खूबसूरत बातें की हैं कि पढ़ के दिल खुश हो जाता है। वो फरमाते हैं मल्लम यशकुरिन नियामा फकद तअर्रज लिज़वालिहा, कि जो इंसान नेमत का शुक्र अदा नहीं करता वो नेमत अल्लाह ताला को वापस होने के लिए पेश कर देता है। वमन शकरहा फकद कैयदहा बिइकालिहा, और जो नेमत का शुक्र अदा करता है वो नेमत को नुकेल बांध के अपने पास रख लेता है। तो जो इंसान नेमत का शुक्र अदा करेगा नेमत उसके पास रहेगी, बल्कि और ज्यादा नेमतें मिलेंगी। इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे बंदो, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, हम अपनी नेमतें तुम्हें और ज्यादा अता करेंगे। कहते हैं कि एक बड़े मियां थे, हर वक्त उनको फिक्र लगी रहती थी ये जो दुनिया की रेल पेल है ना मेरे ऊपर, तो कहीं मेरे अमलों का बदला दुनिया में ही ना मिल रहा हो, और ऐसा ना हो मैं क्यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश हूं और वो फरमाए कि भाई हमने तो तेरे सब अमलों का बदला दुनिया में दे दिया, अब आखिरत में कुछ नहीं। अजहब तुम तय्यबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमताकुम बिहा, उनको फिक्र लगी रहती थी। अब जब कुछ और नेमत मिलती वो कहते अल्लाह बस मुझे और नहीं चाहिए, वो जितना कहते और नहीं चाहिए उतना और मिलती, वो जितना दुआएं मांगते और नहीं चाहिए उतना और मिलती। तो एक दिन वो बड़े हैरान, या अल्लाह जब मैं अर्ज कर रहा हूं कि मुझे और नहीं चाहिए आप क्यों मुझे और दे रहे हैं, रब्बे करीम ने इल्हाम फरमाया मेरे बंदे हकीकत यह है कि तुझे नेमतों का शुक्र अदा करना आता है, جب تک تو نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نہیں رکے گا ہم اپنی نعمتیں عطا کرنے سے نہیں رکے گا. تو شکر ادا کرتا رہے گا ہم نعمتیں اور عطا کرتے رہیں. تو ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو ہمارے پاس یہ نعمتیں سلامت رہیں. اکثر دیکھا ہے نعمت کی قدر آتی ہے جب نعمت انسان سے چھن جاتا ہے. تو نعمتوں کی قدر دانی کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کریں. جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. نعمتوں کی موجودگی میں شکر ادا کرنا یہ ایک عقل مند انسان کا کام ہوتا ہے. ورنہ اللہ تعالی وہ ہمیں ٹیبل کے دوسری طرف بھی تو بٹھا سکتے ہیں. آج ہمیں دینے والا بنایا اور سامنے والا لینے والا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس کی طرف بھی بٹھا سکتے ہیں. کتنے لوگوں کو دیکھا کاروبار بہت اچھا, ناقدری ہوتی ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہر چیز گئی. حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی, آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے. دن پھرتے دیر نہیں لگا کے. اس لیے اگر اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہوں تو بندے کو چاہیے کہ خوب اللہ کا شکر ادا کرے, جی بھر کے اللہ کی تعریفیں کرے, جتنا کر سکتا ہے اتنا اللہ کی تعریفیں. دیکھیں نا, اگر کوئی بندہ آپ کے بیٹے کو جاب دلوائے تو آپ اس کا تذکرہ ہوتے ہی کہیں گے جی بڑا اچھا انسان ہے, جی بڑا اچھا اخلاق والا, بڑا اس نے میرے ساتھ بڑا بھلا کیا. تو جس نے بیٹے کو جاب دلوائی اس کی اتنی تعریفیں, جس پر پروردگار نے بیٹا عطا کیا کیا اس پر ہم نے اللہ کی تعریفیں کی. تو ہمیں نعمتوں کا شکر زیادہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. احساس کریں کہ کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی. ہم نعمتوں کو گننا چاہیں ہم نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے. ہمارے ہاں ایک مرتبہ ایک مہمان آئے, ڈاکٹر تھے, ہم نے ان کو کھانا کھلایا اور پھر کہا کہ جی اب آپ آرام کیجئے. وہ بیڈ کے اوپر پیچھے اوٹ لگا کر بیٹھ گئے, کہنے لگے جی میں سو جاؤں گا. ہم سمجھے چلو ذاکر شاغل آدمی ہے, تھوڑی دیر بیٹھ کے تسبیح پڑھیں گے, ذکر کریں گے, پھر سو جائیں گے. صبح جب آئے ان کو فجر کے لیے ملنے تو دیکھا کہ وہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں. تو پوچھا کہ جی آپ لیٹ کے نہیں سوئے؟ وہ کہنے لگے کہ اصل میں مجھے کچھ عرصہ سے ایک پرابلم ہے. انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کا جو کھانے کا پائپ ہے اس کے اندر ایک ویلو ہوتا ہے جو نان ریٹرن والو کہلواتا ہے. کھانا اندر تو جانے دیتا ہے, واپس نہیں آنے دیتا. تبھی تو کھانا کھا کے کوئی سر کے بل الٹا کھڑا ہو جائے تو کھانا منہ سے نہیں نکلتا, وہ روک لیتا ہے. میرا وہ وال لیک ہو گیا. اب میں جب بیٹھتا ہوں پھر تو ٹھیک, اور اگر لیٹ جاؤں تو میرے پیٹ میں جو ہوتا ہے وہ میرے منہ کے راستے سے باہر نکل آتا ہے. پچھلے 8 سال سے میں لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہوں. اس کے بتانے کے بعد خود ہمیں احساس ہوا اللہ ہم نیند کو تو نعمت سمجھتے تھے, یہ لیٹ کے سونا بھی تو نعمت ہے نا. پھر ہم نے غور کرنا شروع کیا کتنے جانور ایسے ہیں جو لیٹ کے نہیں سوتے. چنانچہ زراف کے بارے میں ہم نے پڑھا کتاب میں کہ اس نے سونا ہوتا ہے تو وہ ایک درخت کے قریب آ کے اپنی گردن کسی ٹہنی بڑے تنے کے اندر ڈال دیتا ہے اور کھڑے کھڑے سوتا ہے. بندر بیٹھ کے سوتے ہیں. کتنے جاندار ہیں جو لیٹ کے نہیں سوتے. انسان کو اللہ رب العزت نے نیند کی نعمت بھی دی اور لیٹ کے سونے کے لطف و مزے بھی عطا کیے, یہ بھی تو نعمت ہے نا اللہ کی. تو ہم تو نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے, اتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی ہیں. لیکن ہر نعمت کا ایک حق ہے, کہ ہم شکر ادا کریں، ہمیں شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے، ہم ادا نہیں کرتے، نہ بندوں کا شکر ادا کر پاتے ہیں نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. چنانچہ آپ اس کا تجربہ کریں، 7-8 بچے ہوں گے نا، آپ ان کو کوئی کھانے کی چیز دیں تو مشکل سے کسی ایک کی زبان سے جزاک اللہ کا لفظ سنیں گے، کوئی جزاک اللہ بھی نہیں کہے گا. اس کا مطلب یہ کہ ماں نے ان کو شکر ادا کرنا سکھایا ہی نہیں. ہم نے اپنی زندگی میں ایک ایسی ماں کو بھی دیکھا کہ جس نے ایک کھانے کے دوران 36 مرتبہ اپنے بچے سے تھینک یو کا لفظ کہلوایا، 36 مرتبہ ایک کھانے کے دوران. اور آج کل کی مسلمان ماں ایک مرتبہ بھی شکریہ ادا کرنا نہیں سکھاتی. بچے کو سکھائے کہ جزاک اللہ مرد کو کہتے ہیں، جزاک اللہ عورت کو کہتے ہیں، تعلیم ہی نہیں، حالانکہ حکم ہمیں ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو ہمارے اندر یہ شکر ادا کرنے کی عادت زیادہ ہونی چاہیے، اس کو بڑھائیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا بھائی جتنی بھی قربانی دے چھوٹے کے لیے، چھوٹے کی زبان سے شکریہ کا لفظ نہیں نکلتا. اب ذرا سا بھی کوئی کام خراب ہو جائے تو معلوم نہیں الزام کتنے بڑے بڑے لگا دیتا ہے خود. ہمیں اپنے اندر اس صفت کو مزید بڑھانے اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ الشکر قید الموجود وسید المفقود، کہ شکر جو موجود ہوتا ہے اس کو قید کرنے والی بات ہے، اور جو مفقود ہوتا ہے اس کو شکار کرنے والی بات ہے. جو نہیں ہوتا اللہ وہ بھی عطا فرماتے ہیں، جو ہوتے اللہ اسے باقی اور سلامت رکھتے. شکر کیسے ادا کریں؟ اس کے دو طریقے، ایک تو یہ کہ انسان اپنی زبان سے بھی اللہ کی تعریفیں کرے، الحمدللہ کہے. چنانچہ اپنی گفتگو میں الحمدللہ کا لفظ ہمیں زیادہ استعمال کرنا چاہیے. الحمدللہ میں صبح اتنے بجے اٹھ گیا، یہ بھی تو نعمت ہے نا کہ اللہ نے آنکھ کھول دی. الحمدللہ میں اتنے بجے دفتر گیا، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا. اگر کوئی پرابلم ہوتا تو دفتر ہی نہ جا سکتے، پیٹ خراب ہوتا تو چھٹی ہو جاتی. تو اللہ نے سب کچھ سلامت رکھا. الحمدللہ میں نے اپنے بیٹے کو اسکول میں چھوڑا. بھائی آپ اور بیٹا صحت مند تندرست تھے تو وقت پہ پہنچے نا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو کیسے وقت پہ پہنچتے. تو الحمدللہ کے لفظ کو زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اپنی گفتگو میں اس کو کامنلی یوز کریں، گھر میں عورتوں کو سکھائیں، بچوں کو سکھائیں کہ اپنی گفتگو میں الحمدللہ الحمدللہ. جس بندے نے الحمدللہ کہہ دیا گویا اس نے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کر دیا. اور دوسری بات کہ ہم اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ عام طور پہ دستور یہ ہے کہ جو محسن ہوتا ہے انسان اس کی نافرمانی کرنے سے شرماتا ہے. او جی فلاں بندے نے میرے ساتھ احسان کیا، میں اسے نہ کیسے کروں. اسی طرح جب اللہ رب العزت نے اتنے احسانات فرمائے تو بھئی ہم اللہ تعالی کے حکم کو نہ کیسے کریں. اس لیے نماز پڑھیں، نیکی کریں، سچ بولیں، اچھا انسان بن کے رہیں، یہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. جو انسان زیادہ شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں اور بھی زیادہ عطا فرمائیں گے. تو پہلی بات فرمائی کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں ہے، اور دوسری بات فرمائی بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے. اس دنیا میں انسان پر حالات بدلتے بدلتے ہیں، کبھی کچھ حال کبھی کچھ حال، تو اگر تنگی آئے، بیماری آئے، غم پریشانی آئے تو امپیشنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تسلی کے ساتھ اس کو برداشت کرنا چاہیے، یہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے۔ ہم ابھی جنت میں نہیں پہنچے کہ جہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مگر توقع ہم نے یہی رکھی ہوئی ہے کہ بس ہمیں تو پریشانی ہونی نہیں چاہیے۔ بھئی پریشانیاں اس دنیا میں آئیں گی، ہاں جو بندہ جنت میں داخل ہونے لگے گا وہ پھر کہے گا الحمدللہ الذی اذهب عن الحزن، وہ وقت ہوگا جب انسان کے اوپر سے غم پریشانی ختم ہو جائے۔ دنیا میں جب تک ہیں تو دنیا کا نام ہے مسائل استان، ایک مسئلہ ختم تو دوسرا شروع، دوسرا ختم تو تیسرا شروع، کچھ نہ کچھ تو رہے گا۔ تو اس دنیا میں تو توقع رکھنی چاہیے کہ حالات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، پریشانی بیماری مصیبت آ سکتی ہے، اور ہمیں اس میں صبر سے وقت گزارنا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اور ہمارے اوپر تو پریشانیاں آئی ہی کیا ہیں، ہمارے بڑوں نے جو اس دنیا میں غم دیکھے ہم نے تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب ان تمام آزمائشوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، ہم نے تو گویا پریشانیوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، یوں سمجھی۔ خوف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوف کے کتنے مواقع آئے، آپ غور کریں، ہجرت کا سفر کرنا چاہتے ہیں اور گھر کے گرد قریش مکہ کے لوگ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں کہ آپ باہر نکلیں گے آپ کو شہید کر دیں گے۔ اب ذرا ویولائز کریں نا کہ باہر لوگوں نے گھیرا کیا ہو اور انسان اندر گھر میں اکیلا ہو تو دل پر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو غار ثور میں مکہ کے لوگوں نے انعام جو ہے متعین کر دیا کہ 100 اونٹ اس کو انعام دیں گے جو ڈھونڈ نکالے گا۔ مکہ مکرمہ کا ہر بوڑھا جوان پہاڑوں کی طرف نکل گیا کہ ہم ڈھونڈیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں ہیں، صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ کفار غار کے دروازے پر اتنا قریب آ گئے کہ ہم ان کے پاؤں دیکھ رہے تھے، اگر وہ نیچے جھک کے دیکھتے تو شاید ان کی نظر ہم تک پڑ جاتی۔ اندر انسان چھپا ہو اور جان کا دشمن دروازے پر اتنا قریب پہنچ جائے تو خوف کتنا دل میں ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی خوف کو ایکسپیرینس نہیں کیا جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ شیب ابی طالب میں 2 سال کے لیے بچوں سمیت بند کر دیا گیا، کھانے پینے کی چیزیں جاتی نہیں تھی، تو سوچئے کیا کیفیت ہوگی اس دین کے بارے میں، کیا خوف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمایا، کوئی بھی اپنا نہیں تھا، حتیٰ کہ ایک چچا جو تعاون کرتے تھے انہوں نے بھی بلا کے کہہ دیا کہ بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں نہ اٹھا سکوں۔ اب کون رہا پیچھے؟ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا اگر ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیا جائے، جو پیغام میں لے کر آیا ہوں میں وہ پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کو بھی برداشت کیا، والجوع اور بھوک بھی برداشت فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبوت کے 10 سال جو تھے، یعنی نبوت کے جو 23 سال تھے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں تین متواتر دن ایسے نہیں آئے کہ تینوں دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. ایک دن کھانا کھایا تو دوسرے دن فاقہ، دو دن کھایا تو تیسرے دن فاقہ. ہمیں اگر دن میں تین دفعہ نہیں تو دو دفعہ تو مل ہی جاتا ہے، اگر دو دفعہ نہیں تو ایک مرتبہ تو ہر بندہ کھا بیٹھتا ہے. تو ہمیں تو بھوک کا پتہ ہی نہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بھوک برداشت فرمائی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کئی کئی مہینے ہمارا دو چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی. متواتر کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، مہینوں اس طرح گزرتے تھے. فرماتی ہیں کہ ہمارے چولہے میں گھاس اگاتی تھی. چولہے میں گھاس کب اگتی ہے؟ جب مہینوں آگ نہ جلے. ہے کوئی بندہ یہاں مجمع میں جو کہے جی کہ میرے گھر کے چولہے میں آگ گھاس اگائی؟ بھائی دو دن نہیں پکے گا تو تیسرے دن، چوتھے دن آخر آگ جلے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چولہے میں گھاس اگتی تھی. آپ سوچئے کیا بھوک برداشت کرنی پڑتی ہو. چنانچہ ایک واقعہ سن لیجئے، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنے گھر میں روٹیاں بنائیں، چار روٹیاں، ایک حضرت علی اللہ عنہ کو دی، ایک سیدنا حسن اللہ عنہ کو دی، ایک سیدنا حسین اللہ عنہ کو، اور ایک اپنے لیے. جب کھانا کھانے بیٹھیں تو دل میں خیال آیا، فاطمہ کھانا تو کھا رہی ہو، پتہ نہیں تمہارے ابا حضور کو کچھ کھانے کو ملا کہ نہیں ملا. تو انہوں نے آدھی روٹی بچا لی اور اپنی چادر میں اس کو لپیٹا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. نبی علیہ السلام نے استقبال فرمایا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ ابا حضور میں آپ کے لیے ہدیہ لائی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ روٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور اس میں سے ایک لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، فاطمہ مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج تیسرا دن گزر گیا میرے منہ میں کوئی روٹی کا لقمہ نہیں گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھوک برداشت کرتے. خوف والجوع ونقص من الاموال، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نقص اموال. سبحان اللہ، جب ہجرت کی تو ہجرت کے وقت کوئی اپنے ساتھ کنٹینر تو بھر کے نہیں نہ لے گئے تھے، تنے تنہا سفر کیا، جو تھا وہ مکہ مکرمہ میں رہ گیا. صحابہ کے مال پر بھی قریش مکہ نے قبضہ کیا، نبی علیہ السلام کا جو گوشت تھا وہ بھی مکہ، سب چھوڑ دیا اللہ کے لیے. ہم نے تو کبھی زندگی میں ایسی قربانی نہیں دی. والانفس، اور جان کا نقصان. کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے کہ جن کے گھر کے افراد میں ابھی تک دادا پر دادا تو فوت ہوئے مگر باقی سارے افراد صحت سلامتی کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی میں دیکھیے، سیدہ زینب وفات پا گئیں، سیدہ رقیہ وفات پا گئیں، ام کلثوم وفات پا گئیں، اللہ نے بیٹے عطا کیے تو وہ بھی وفات پا گئے. کتنے گھر کے لوگ تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دفنایا، پھر بیوی بھی وفات پا گئی. تو معلوم ہوا کہ ہمیں تو نقص من الانفس والا تجربہ بھی اتنا نہیں ہوا جتنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مصیبتیں آئیں، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا. ہم بھی تو صبر کریں نا. بے صبری سے ہوتا کیا ہے؟ بے صبری سے صبر کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، مصیبت تو نہیں نہ ٹلا کرتی، تو بے صبری کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اس لیے فرمایا کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں ہے اور بلا کی زینت صبر کرنے میں. اگر مشکل حالات آ جائیں تو یہ بھی سوچیں کہ اللہ نے اچھے حالات بھی تو رکھے ہیں زندگی میں. اگر غور کریں نا تو ہماری زندگی میں آسانیاں زیادہ، مشکلات تھوڑی، صحت زیادہ، بیماری تھوڑی، خوشی زیادہ، غم تھوڑے، پیٹ بھرے کی حالت زیادہ، بھوک تھوڑی، تو معلوم ہوا کہ نعمتیں زیادہ ہیں اور غم پریشانیاں تھوڑی ہیں۔ اس کو کسی نے کہا، اللہ والے تو ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی ہوتے ہیں نا۔ کسی عارف نے یوں کہا، لطف سجن دم بدم، کہرے سجن گاہ گاہ، کہ اس محبوب کا لطف تو ہر وقت ہے، عنایتیں ہر وقت ہیں، اور اس کا خفا ہونا یا ناراض ہونا وہ کبھی ہی کبھی۔ لطف سجن دم بدم، کہرے سجن گاہ گاہ، ایندی سجن واہ واہ، اوبی سجن واہ واہ۔ اے میرے مولا، میں ایسے بھی آپ سے راضی ہوں، میں ایسے بھی آپ سے راضی ہوں، تو جس حال میں رکھے میرے مولا میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں، اور بلا کی زینت صبر کرنے میں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں طواف کر رہا تھا، ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی، اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی، اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے خاتون، تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے گھر میں تھی، میرے 3 بچے تھے چھوٹی عمر کے، گھر میں میں روٹیاں بنا رہی تھی، میرے 2 بچے کھیل رہے تھے، اور ایک چھوٹا بچہ میرے قریب رینگ رہا تھا، وہ بھی کھیلتا تھا۔ اچانک مجھے کمرے سے شور کی آواز آئی، میں نے جب جا کر دیکھا تو اصل میں گھر میں ایک چھری تھی جو کافی تیز تھی، وہ کہیں بچوں کے ہاتھ آ گئی۔ تو بچے نے، ایک نے دوسرے بھائی کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ چھری کتنی تیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اس بچے نے نادانی میں چھوٹے بھائی کے گلے پہ چلا دی اور ونڈ پائپ اس کا کٹ گیا۔ اب جب وہ بچہ تڑپنے لگا تو یہ بھی پریشان کہ یہ کیا ہوا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا آخری سانس لے رہا تھا، میں نے اس کی لاش اٹھائی اور صحن کے اندر آ کر چارپائی پر ڈال دی۔ تو پھر میں فکر مند ہوئی کہ میرا دوسرا بیٹا گیا کہاں، نظر نہیں آ رہا، میں ڈھونڈنے لگی۔ اب وہ بچہ ڈر کے مارے چھپ گیا تھا، تو ہمارے صحن کے اندر لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں، وہ اس کے پیچھے چھپا تھا۔ جب میں وہاں دیکھا تو وہاں پر ایک سانپ تھا جس نے اس بچے کو کاٹا، اور وہ بچہ بھی وہاں مرا پڑا تھا۔ کہنے لگی میں اس کی لاش اٹھا کے لے آئی اور اس کو لا کے پہلے بچے کے ساتھ بستر پر لٹایا، تو میں نے محسوس کیا کہ میرا تیسرا بچہ چھوٹا تھا، وہ تو ادھر کھیل رہا تھا۔ کہنے لگی جب میں قریب آئی، میں نے دیکھا وہ بچہ چھوٹا تھا، رینگتے رینگتے وہ تنور کے اندر جا گرا تھا۔ میں نے جلی ہوئی لاش اس کی نکالی، 3 بچوں کو لٹایا، ان کو نہلایا، ان کو کفنایا، اور میں عمرہ کرنے آ گئی، اور میں اپنے اللہ سے کہہ رہی ہوں، اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ اگر اس حال میں بھی لوگ اللہ سے راضی ہیں تو ہم پر کیا پریشانیاں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں ہے، اور بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے۔ صحابہ کرام ایک فقرہ ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، کتنا خوبصورت فکر ہے، سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل۔ فرماتے تھے، استقبال المصائب بالتجمل ومواجهة النعم بالتذلل، کہ جب اللہ تعالی نعمتیں عطا کرے تو ہم عاجز بن کے حاصل کریں، اللہ تعالی جب مصیبتیں بھیجیں تو خوبصورتی سے ان مصیبتوں کا استقبال کریں، اور جب اللہ نعمتیں عطا فرمائیں تو ہم عاجزی سے نعمتوں کا استعمال کریں۔ استقبال المصائب بالتجمل ومواجهة النعم بالتذلل۔ تو 2 باتیں مکمل ہوئیں، کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں اور بلا کی زینت صبر کرنے میں، اور تیسرا فرمایا کہ محسن کی زینت احسان کو نہ جتلانے میں۔ آج کل کوئی کسی کے ساتھ بھلا کر لے تو ایکسپیکٹیشن بھی سکائی ہائی ہو جاتی ہیں کہ جہاں یہ ملے یہ میری تعریفیں کرے۔ لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا، فرمایا کہ تم اپنے صدقات کو، نیک اعمال کو اس طرح ضائع مت کرو۔ تو اگر ہم کسی کے ساتھ بھلا کریں تو اللہ کے لیے بھلا کریں، یہ امید نہ رکھیں کہ اب یہ ہر محفل میں بیٹھ کے ہماری تعریفیں کرے گا۔ اگر تعریفیں چاہیں گے تو وہ نیکی کا اجر ختم ہو جائے گا۔ تو احسان کی زینت احسان نہ جتلانے میں۔ ہمارے اکابر اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گرمیوں کے موسم میں ایک جگہ دھوپ کے اندر کھڑے تھے، ایک شاگرد وہاں سے گزرا، اس نے کہا کہ حضرت خیریت، چلچلاتی دھوپ، پسینے میں شرابور، آپ یہاں کھڑے ہیں، یہ مکان کی ذرا دیوار کے سائے میں آ جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس مکان والے بندے نے مجھ سے قرض مانگا ہوا تھا، قرض حسنہ، اور آج اس نے مجھے واپس کرنے کے لیے بلایا تھا، میں قرض لینے آیا ہوں۔ اب اس حالت میں نہیں چاہتا کہ اس کی دیوار کے سائے سے بھی میں فائدہ اٹھاؤں، میں نے تو قرض اللہ کے لیے دیا تھا، میں اتنا بھی اس کے بدلے فائدہ نہیں لینا چاہتا۔ سوچئے کتنا لوجہ اللہ یہ حضرات عمل کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ اگر انہوں نے کسی کو کوئی چیز دینی ہوتی تو وہ خریدتے اور گٹھڑی باندھ کے رات کو ان کا دروازہ کھول کے دروازے کے آگے رکھ دیتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ یہ آپ کی طرف سے ہدیہ ہے، دیا کس نے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اس طرح دوسرے بندے کے ساتھ وہ محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کے لیے گیا کوفہ، چونکہ وہاں وہ بہت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے۔ راستے میں ایک شہر میں سٹے کرتا تھا، وہاں ایک موٹل تھا جہاں میں رات گزارتا اور پھر آگے چلا جاتا۔ اس موٹل میں ایک نوجوان تھا جو وہاں میری خدمت کرتا، مجھے اچھا لگتا تھا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تو نوجوان نظر نہیں آیا، پوچھا بھائی وہ نوجوان کہاں؟ لوگوں نے بتایا کہ جی اس کے اوپر ایک مقدمہ بن گیا اور وہ تو جیل میں ہے۔ بھائی کیا مقدمہ بن گیا؟ او جی اس نے پیسے کسی کے دینے تھے اور ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ فلاں ڈیٹ تک میں دے دوں گا اور وہ دے نہیں سکا، تو لینے والے نے پولیس کو رپورٹ کر دی، پولیس نے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیا، بھائی پیمنٹ کرواؤ گے تو تمہیں چھوڑیں گے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ پولیس چیف کے پاس چلے گئے، اس کو جا کے پوچھا کہ اس نوجوان کو جیل میں کیوں ڈالا؟ اس نے کہا اس نے فلاں بندے کی پیمنٹ دینی ہے، یہ دے یا اس کا کوئی عزیز رشتہ دار دے دے، ہم چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کی پیمنٹ میں کر دیتا ہوں، لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ کہ میرا نام ڈسکلوز نہیں کرنا۔ اس نے کہا نام بتانے سے مجھے کیا، آپ پیمنٹ دیں، حق والوں کو حق مل جائے، میں ریلیز کر دوں گا۔ لو جی انہوں نے پیسے دے دیے، اس نے حق والوں کو بلا کر دے دیے، عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ چلے گئے۔ بعد میں وہ نوجوان جیل سے رہا ہو گیا، پھر کچھ مہینے بعد عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ گئے اور اسی موٹل میں ٹھہرے، نوجوان سے پوچھا کیا حال؟ اس نے کہا جی میرے اوپر تو ایک مصیبت بن گئی تھی، میں ڈیفالٹر ہو گیا پیمنٹ کرنے میں اور پولیس نے مجھے لاک میں ڈال دیا، لاک اپ میں ڈال دیا، کوئی اللہ کا بندہ آیا مجھے اس کا نہیں پتا، اس نے پیمنٹ کر دی اور پھر میں ریلیز ہوا. عبداللہ ابن مبارک سن رہے ہیں، اس کو نہیں بتا رہے کہ وہ پیمنٹ کس نے کی تھی. ساری زندگی وہ نوجوان یاد کرتا رہا کہ کسی نے میرے ساتھ بھلا کیا تھا، عبداللہ ابن مبارک نے ظاہر بھی نہ کیا. جب عبداللہ ابن مبارک کی وفات ہوئی تب پولیس والے نے اس نوجوان کو بتایا کہ تیری پیمنٹ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے. سبحان اللہ، نیکی کر دریا میں ڈال، کہ ہم دوسرے کے ساتھ بھلا بھی کریں اور بھلا بھی اللہ کے لیے کریں، یہ نہیں کہ ہر محفل میں اس کے تذکرے شروع کر دیں، اللہ کی رضا کی. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بہت نازک بدن تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو غسل دینے والے نے ان کو دیکھا کہ ان کے کندھے پہ کالا سا نشان ہے، یہ نشان کیوں ہے کسی کو پتہ نہیں تھا. گھر کے لوگوں سے کنسلٹ کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں تو اس کی ریزن معلوم نہیں. چنانچہ ان کو نہلایا گیا، کفنایا گیا، دفنا دیا گیا. ایک ہفتہ جب گزرا تو آبادی کے جو معذور لوگ تھے، ہینڈی کیپ تھے، بوڑھے تھے، ان کے گھروں سے آواز آئی وہ کہاں گیا جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں میں پانی بھرا کرتا تھا. تب پتہ چلا کہ جب لوگ سو جاتے تھے حضرت نے مشک بنائی ہوئی تھی، پانی بھرا کرتے تھے، اور ایسے سینئر سٹیزن اور ہینڈی کیپ لوگ جو تھے کندھے پہ مشک اٹھا کے ان کے گھروں میں پانی پہنچایا کرتے تھے. ساری زندگی اس عمل کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ جو ہمیں معلوم ہو یا ہمارے رب کو معلوم ہو؟ سوچیں ذرا، اگر نہیں تو پھر نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہم ایسے بھی عمل کریں گے کہ جس کا کسی کو پتہ نہ چلے سوائے ہمارے پروردگار کے، وہ بندے اور اس کے مالک کے درمیان راز ہو. حدیث پاک میں آتا ہے ایسے خفیہ عمل جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اس کا اجر کا ریٹ بھی بہت بڑھا دیا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ محسن کی زینت احسان نہ جتلانے میں ہے، اور چوتھی بات فرمائی کہ نماز کی زینت خشوع خضوع میں ہے. نماز کی زینت خشوع خضوع میں، کہ ہم نماز پڑھیں تو بڑی سکون اور تسلی کے ساتھ. آپ غور کریں، ہم نماز پڑھتے ہیں، وقت بھی ہوتا ہے، کوئی کام بھی نہیں ہوتا، بھاگی دوڑی کی نماز، بس رکوع سجدہ ہو رہا ہوتا ہے جیسے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے ڈنڈا لے کے کھڑا ہے. ایسے بھاگی دوڑی کی نماز کیا پڑھنی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سکون تسلی کی نماز پڑھا کریں. آج کل ہماری نمازوں کا حال کچھ اس طرح ہے کہ جیسے ایک بندہ اپنی فلائٹ پہ جا کے بیٹھے نا، بورڈنگ کرے تو جہاز اڑتا ہے، یہ تھکا ہوا تھا تو اسے نیند آ گئی، اب نیند میں ہی سفر طے ہو گیا تو جہاز لینڈ کرتا ہے. جیسے ہی پہیے زمین پہ لگتے ہیں نا تو اس کی آنکھ کھلتی ہے، او اچھا منزل آ گئی. ہماری نماز بالکل اسی طرح. اللہ اکبر امام صاحب نے کہی اور ہم نے پرواز شروع کر دی خیالات کی دنیا میں، اور ابھی پرواز ہماری چل رہی ہوتی ہے امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے اب لینڈنگ ہو گئی ہے، ہم واپس اسی دنیا میں آ جاتے ہیں. ایسی نمازیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوتی. نماز پڑھیں سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، توجہ اللہ، رجوع اللہ کے ساتھ. بلکہ ہم نے تو نوجوانوں میں ایک عجیب عادت دیکھی کہ نفلیں پڑھنے کی عادت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. ظہر کی نماز ہوگی نا تو اس کی نفلیں غائب، مغرب کی نماز تو آخری نفلیں غائب، عشاء کی نماز وتر کے آگے پیچھے کی نفلیں غائب. بھائی نفلیں نہ چھوڑیں. کیوں؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن اگر کسی بندے کے فرائض میں کوئی کوتاہی ہوگی اور نامہ اعمال میں نوافل ہوں گے تو توقع رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کریم ہیں، وہ ان فرضوں کو نفلوں کے بدلے میں کمپنسیٹ فرما دیں گے. تو نفل تو پڑھنے چاہیے ٹو بی آن دی سیف سائڈ. اور ویسے بھی نفل اس لیے پڑھ لیا کریں کہ معلوم نہیں کس زمین پر کیا ہوا میرا سجدہ میرے مالک کو پسند آ جائے, ہم تو نہیں جانتے. اس لیے نفلیں شوق سے پڑھا کریں, تسلی کے ساتھ نماز پڑھا کریں. ہم نے اپنی زندگی میں ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جو اپنے ہر سجدے میں 21 مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھا کرتے تھے. ہم تو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں نا, اور وہ بھی جلدی جلدی سے. وہ ہر سجدے میں 21 مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھا کرتے تھے. چلو ہم 3 کی جگہ 5 ہی دفعہ پڑھ لیں, 7 دفعہ پڑھ لیں, بھی آج چھٹی کا دن ہے. تو نماز کو ذرا سکون تسلی کے ساتھ جیسے اللہ سے انسان ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے اس طرح پڑھیں. یہ ہے سکون کی نماز, یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے. امام ربانی مجدد لسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نماز دنیا میں پڑھتے ہیں یہ نماز قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت کے دیدار کی شکل میں سامنے ظاہر ہوگی. کیسے؟ کہ جو شخص دنیا میں نماز پڑھتا ہوگا لیکن اس کو خیالات آتے رہتے ہوں گے, تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ مومن جب جنت میں جائے گا اس کو اللہ تعالی کا دیدار ذاتی ہوگا, پھر اس کے اوپر صفات کے پردے آ جائیں گے کیونکہ اس کو خیالات آتے تھے دنیا میں. جو بندہ بغیر خیال والی نماز پڑھتا ہوگا اس مومن کو جنت میں جا کر بغیر صفات کے پردوں میں اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار ہوگا. وہ فرماتے ہیں جیسی نماز پڑھتے ہو جنت میں مومن کو دیدار اسی کیفیت کا حاصل ہے. تو ہمیں دنیا میں ایسی کوئی تو دو رکعت پڑ جائے کہ جس میں صبح اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک ہمیں کوئی بھی کسی دنیا کا خیال نہ ہے. مشق کرنے سے یہ آ جاتا ہے. اور یاد رکھیں نماز بنانی پڑتی ہے, خود بخود نہیں بن جاتی. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے, ایک بندے نے اگر باکسنگ کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی تو جاگنگ کر رہا ہے اور کبھی وہ ٹریڈ مل کے اوپر چل رہا ہے اور کبھی ایک لیدر کا تکیہ ہے اس کو مکے مار رہا ہے. پوچھیں یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہے گا میں پریکٹس کر رہا ہوں تاکہ جب میں رنگ میں اتروں تو میں چیمپئن بن جاؤں. اب اگر یہ بندہ باکسنگ کے مقابلے کا اناؤنس تو کر چکا, تیاری نہیں کرتا, تو رنگ میں اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ یہ پہلے مکے پہ ہی ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو جائے گا. بالکل اسی طرح ہم اگر چاہتے ہیں کہ نماز کے رنگ میں اترتے ہی ہم حضوری کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس کے لیے رنگ کے باہر اس کی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. ہمارے مشائخ جو کہتے ہیں نا کہ ذکر کرو اور ہر وقت اللہ کا دھیان رکھو, چلتے پھرتے لیتے بیٹھے دل میں اللہ کی طرف دھیان, اصل میں وہ نماز کی پریکٹس ہے جو خارج نماز کروائی جاتی ہے. چنانچہ جس بندے کی طبیعت پہلے ہی اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کے رنگ میں داخل ہوتا ہے کامل دنیا سے اس کو انقطاع محسوس ہو جاتا ہے, وہ پھر اپنے اللہ کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے, ہم کلام ہو جاتا ہے, پھر اس کو الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کا مزہ آتا ہے کہ جیسے میرے مالک اس کا جواب دے رہے ہو میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اس لیے ہم نماز کو بنانے کی کوشش کریں اور اللہ سے یہ نعمت مانگیں. فرمایا نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں, بلاء کی زینت صبر کرنے میں, محسن کی زینت احسان نہ جتلانے میں, نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں, اور خوف کی زینت گناہوں کو چھوڑنے میں. کوئی بندہ کہے جی میرے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے, تو بھئی خوف کا تقاضا تو یہ کہ انسان نافرمانی چھوڑ دے. وہ کہتا خوف
کہ انسان آنسو بھی بہا لے گناہ کرنا بھی نہ چھوڑے. اچھا انسان وہی کہ جو اپنے مالک کی نافرمانی سے بچے. سر سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ آواز کیا, لوگ چلے گئے, ایک نوجوان آیا, لگتا تھا بڑے امیر گھرانے کا ہے, کسی نواب کا بیٹا ہے, اس کے ساتھ اور بھی 15-20 نوجوان تھے. وہ آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ نے یہ کیا بات کہی, میرے تقریر کا ایک فقرہ اس نے مجھ سے پوچھا, تو میں نے کہا ہاں میں نے یہ بات کہی ہے. بات کیا تھی کہ سری سکتی رحمت اللہ نے بیان میں یہ کہا تھا, عجب الضعیف یا سی قوی, تعجب ہے اس کمزور پر جو ایک قوی کی نافرمانی کر رہا ہے. کہتے ہیں جب اس نے پوچھا تو میں نے کہا کہ دیکھو انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں, رب سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں, اور تعجب ہے کہ اتنا کمزور اتنے قوی کی نافرمانی کرتا ہے. کہنے لگے, اس نے یہ الفاظ سنے آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا آج کے بعد میں اس قادر پروردگار کی نافرمانی نہیں کرتا. تو ہم بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچیں. ایک صحابی نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں. نبی اسلام نے فرمایا اتق المحارم, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں, تکن عابد الناس, انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تو بن جائے گا. تو ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور دعا مانگیں اللہ ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس پر گناہوں کی مذرتیں زیادہ کھل جائیں. ہم تو کچھ اور سمجھتے ہیں نا, جو زیادہ بولتا ہو ہر بات کا جواب دیتا ہو, ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا عالم ہے بڑا مطالعہ ہے. وہ فرماتے ہیں نہیں, جس بندے پر گناہوں کی مذرتیں زیادہ کھل جائیں وہ شخص اتنا بڑا عالم ہے, اس لیے کہ اب وہ گناہوں سے خود بچے گا. تو خوف کی زینت گناہوں کو چھوڑنے میں, اور آگے فرمایا کہ طالب علم کی زینت عاجزی میں ہے. جو انسان چاہے کہ مجھے علم کی دولت ملے اس کو عاجز بننا چاہیے اپنے اساتذہ کے سامنے. حدیث مبارکہ ہے تواضعوا لمن تتعلمون منه, تم جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے تواضع اختیار کرو. علم کو اللہ رب العزت نے عظمت دی ہے, یاد رکھیے علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ عظمتوں والے ہیں, تو علم کے اندر بھی عظمت ہے. یہ ملتا اس کو ہے جو جھکتا ہے, جو نہیں جھکے گا اس کو نہیں ملے گا. حضرت علیہ نے فرمایا کرتے تھے لا يتعلم العلم مستحیم ولا مستقبل, کہ جو شرمانے والا ہو یا تکبر کرنے والا ہو ان بندوں کو علم حاصل نہیں ہوتا. تو علم حاصل کرنے کے لیے انسان جھکے پھر یہ نعمت ملتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا پانی نچان کی طرف جاتا ہے, تو علم کی نعمت بھی نچان کی طرف جاتی ہے. جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں, جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں. سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ, سراہی جب سر جھکاتی ہے پیمانہ پھر بھرتی ہے, ورنہ تو پیمانہ بھر ہی نہیں سکتی. تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں سراہی سے, تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں سراہی سے, کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی. جتنا سراہی زیادہ جھکتی ہے اتنا فیض زیادہ جاری ہوتا ہے, پانی جاری ہو جاتا ہے. تو علم انسان کو تواضع سے ملتا ہے. اب ایک نقطے کی بات تو لبا کے لیے کہ علم کے سامنے فرشتے بھی سر نگوں. آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا فرشتوں کو اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم الاسماء تھا، تو علم الاسماء کی وجہ سے فرشتے جھکے نا ان کے سامنے، تو علم کے سامنے فرشتے بھی سر نگوں اور علم کے سامنے انبیاء بھی سر نگوں. وہ کیسے؟ کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ولی ہیں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہیں. سورہ کہف پڑھ کے دیکھیے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھے ہیں. تو علم کے سامنے انبیاء کو بھی جھکنا پڑا اور علم کے سامنے دنیا کے بادشاہ بھی سر نگوں. چنانچہ ملا جیوہ رحمۃ اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے اور وقت کا بادشاہ ملنے آتا تھا، ایک ایک گھنٹہ انتظار کرتا تھا، جب حضرت کا درس مکمل ہوتا تب مصافحہ کیا کرتا تھا. تو علم کے سامنے دنیا کے بادشاہ بھی سر نگوں. علم کو اللہ رب العزت نے یہ بڑھائی دی ہے اور علم کی وجہ سے پھر انسان کو دنیا میں عزتیں ملتی ہیں. ساتویں بات فرمائی کہ علم کی زینت حلم میں ہے. حلم کہتے ہیں ٹالرنس کو، حلیم التبع وہ بندہ جس میں ٹالرنس زیادہ ہو، جو برداشت کر سکتا ہو. تو علم کی زینت حلم میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفتوں کو قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ فرمایا، وکان اللہ علیمن حلیما. تو یہ دونوں صفتیں اکٹھی اچھی لگتی ہیں کہ اللہ جتنا علم کسی کا بڑھائے اس کے اندر حلم بھی اتنا بڑھ جائے. آپ اگر غور کریں تو آج ہم اس میں بہت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، اتنے شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ، معمولی باتوں پہ غصہ، ڈے ٹو ڈے کی باتیں ہوتی ہیں اس پہ غصہ کر جاتے ہیں، اور کبھی تو بغیر وجہ کے غصہ. چنانچہ نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت پتہ نہیں کیا، باہر دوستوں میں بڑا ٹھیک رہتا ہوں، گھر آتا ہوں تو بس پارا چڑھا رہتا ہے. بھائی کوئی وجہ؟ جی کوئی وجہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہ دیکھیں شیطان آگ سے بنا، اور یہ شیطانیت جتنی دماغ میں زیادہ ہوتی ہے نا اتنا پارا چڑھا رہتا ہے بندے کا. تو اس شیطانیت سے جان چھڑاؤ. چاہیے کہ گھر میں آئے شگفتہ چہرے کے ساتھ. سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تھے، مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے. تو ہم سنت پر عمل کریں. تو حلم کی کمی آج بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے، چھوٹی بات کا بٹنگڑ بن جاتا ہے. چنانچہ ایک ملک میں ہمیں ایک عجیب واقعہ سننے میں آیا، دو میاں بیوی اور دونوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور ان میں 23 سال شادی شدہ زندگی گزارنے کے بعد پھر سیپریشن ہو گئی اور طلاق ہوئی تو نکمی سی بات. میاں کو ایک دن دفتر میں میٹنگ میں پہنچنا تھا، آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ٹائم کم ہے، انہوں نے کہا چلو میں ناشتہ تو نہیں کرتا، میں برش کر لیتا ہوں تاکہ میں جلدی سے پہنچوں، اور واش روم میں کوئی بچہ تھا. تو انہوں نے کیا کیا، وہ کچن میں چلے گئے اور کچن کا شینک تھا، وہاں جا کے انہوں نے ٹوتھ پیسٹ کر لی. اب جب بیوی صاحب آئی، انہوں دیکھا کہ کچن کے شینک میں خاوند نے ٹوتھ برش استعمال کیا، بڑا غصہ. اب میاں صاحب آئے تو وہ آرگومنٹ کرنے لگی، آپ تو بہت ہی ٹف رف ہیں، آپ کے اندر سوفسٹیکیشن ہی نہیں ہے، لکھے پڑے ہیں، آپ کو ایٹیکیٹس نہیں آتے. اس نے کہا بھائی میری مجبوری تھی. اس نے کہا نہیں آپ ہیں ہی ایسے. لو اتنی چھوٹی سی بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی بن گئی کہ دونوں نے ایک دوسرے سے سیپریٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا. ہم نے جب سنا تو میں نے واقعہ سنانے والے کو کہا کہ واقعی مجھے بھی لگتا ہے کہ دونوں پی ایچ ڈی تھے. تو وہ حیران ہو کے دیکھنے لگا، حضرت آپ کا کیا ماننا؟ کہ دونوں پی ایچ ڈی تھے. میں نے کہا انگریزی کے نہیں اردو کے. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا پی ایچ ڈی پھرا ہوا دماغ. اس کو کیا کہیں؟ 23 سال کی ایسوسی ایشن کے بعد جو بندہ بیوی کو اتنی چھوٹی سی بات پہ طلاق دے وہ پھرا ہوا دماغ نہیں تو پھر اور کیا. تو ہمارے اندر حلم کی بہت کمی ہے, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حلم کی ایک مثال تھے. بچوں کے ساتھ بھی حلم, بوڑھوں کے ساتھ بھی, عورتوں کے ساتھ بھی, جوانوں کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ حلم. چنانچہ ایک لڑکے تھے نوجوان صحابی, وہ کہتے ہیں کہ مجھے عادت تھی, مجھے بھوک لگتی تو میں کوئی بھی کھجور کا پھل پسند آتا نا تو میں اس کو کھا لیتا تھا اتار کے. ایک دن مجھے مالک نے پکڑ لیا اور وہ نبی علیہ السلام کے پاس لے کے آیا. کہتے ہیں پہلے تو میں بڑا گھبرایا, پتہ نہیں مجھے درے لگیں گے, میرا ہاتھ کٹے, کیا ہو, بڑا نروس تھا میں. اس نے آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لڑکا میری کھجوریں بغیر اجازت کے اتار کے کھاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا اور نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلایا. ہم ہوتے تو ہم کیس کو کیسے ڈیل کرتے, اوے فلاں تو ایسا اور تو ویسا, ایسے مزاج سے ہم بات شروع کرتے, دو چار گالیاں نکالتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے پاس بلایا. وہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتے ڈرتے قریب ہوا تو نبی علیہ السلام نے شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا. ہاتھ سر پر رکھنے سے میرا آدھا ڈر ختم ہو گیا, میرے اندر کانفیڈنس آ گیا. تو نبی علیہ السلام نے کوسچن پوچھا, بھائی تم دوسروں کی کھجوریں بغیر اجازت کیوں کھاتے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بھوک لگی ہوتی ہے اور مجھے جو کھجور پسند ہوتی ہے میں اتار کے کھا لیتا ہوں. پھر نبی علیہ السلام نے مجھے مسئلہ سمجھایا, فرمایا کہ دیکھو جو کھجوریں نیچے گری پڑی ہوتی ہیں وہ اذن عام ہوتا ہے, وہ اذن عام سب کی اجازت ہے, تو نیچے گری کھجور تو بے شک کھا لیا کرو, پکی کھجوریں اتار کے کھانے کے لیے مالک سے اجازت لینی ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پھر مسئلہ کھول دیا تو مجھے پتہ چل گیا کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مجھے ایک دعا دی, اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما اور اس کی بھوک کو دور فرما دے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں وہاں سے لوٹ کے آیا, پوری زندگی میں نے کسی کی چیز کو بغیر اجازت استعمال نہیں کیا. یہ ہوتا ہے حلم کہ جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی چیز کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے پوچھا کہ مسئلہ کیا, پھر مسئلہ سمجھایا, پھر اس کو دعا بھی دی تو اس نے گناہ ہی چھوڑ دیا. کیا ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں؟ ہم تو ذکر میں لگے ہوئے, دعوت میں لگے ہوئے, دین میں لگے ہوئے. نوجوان بچہ کئی مرتبہ رات دیر سے سویا, جوانی کی پکی نیند, ایک دفعہ آواز بھی نہیں اٹھا, دوسری مرتبہ جاتے ہیں مردار سویا پڑا ہے, شرم نہیں آتی, کھاتا ہے بیل کی طرح, نماز پڑھ کے نہیں اٹھتا. اب ذرا سوچئے, ہم دیندار ہو کر اپنے بچے کو یہ دین کی دعوت دے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہمارے اندر آج ٹالرنس کی بہت زیادہ کمی ہے, حد سے زیادہ کمی ہے. اسی وجہ سے گھروں میں جھگڑے زیادہ. کوئی گھر بتا دیجئے, میاں بیوی کے جھگڑے, بھائی بھائی کے جھگڑے, پڑوسی سے جھگڑے, ہر جگہ جھگڑے, اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ٹالرنس نہیں ہوتی, بات برداشت ہی نہیں ہوتی. اور ہم نے کئی جگہ دیکھا کہ دو بندے یہ بھی بول رہا ہے یہ بھی بول رہا ہے, نہ یہ سن رہا ہے نہ یہ سن رہا ہے, تو بھائی مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اتنی بھی ٹالرنس نہیں ہوتی ہمارے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ بھی حلم کا معاملہ اور عورتوں کے ساتھ بھی حلم کا معاملہ. چنانچہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کوئی بات کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بات سمجھائی, اتنے میں صدیق اکبر لانو آ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, ابو بکر آپ حکم بن جائیں, ہمارا فیصلہ کروا دیں. انہوں نے کہا بہت اچھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, عائشہ تم بات بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ انہوں نے جلدی میں کہہ دیا, آپ ہی بتائیں, ٹھیک ٹھیک بتانا. وہ بیوی کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے, آپ ہی بتائیں, ٹھیک ٹھیک بتانا. اب سیدنا صدیق اکبر نے سنا, انہوں نے کہا, عائشہ تجھے تیری ماں روئے, کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح صحیح نہیں بتائیں گے؟ ایک تھپڑ انہوں نے مارنے کی کوشش کی, نبی علیہ السلام نے بچایا. عائشہ لانا نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے چھپ گئی کہ ابو ہیں کہیں دوسرا نہ لگا دے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, ابو بکر ہم اپنا معاملہ خود حل کر لیں گے, آپ جاؤ. ابو بکر صدیق لانا چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا, عائشہ دوسرے تھپڑ سے میں نے بچایا ہے نا, مسئلہ ہی حل ہو گیا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ حلم کا یہ معاملہ تھا, بوڑھوں کے ساتھ حلم کا معاملہ. ایک صحابی آئے, وہ دیہات کے رہنے والے تھے, مسجد نبوی کے اندر آ کر بیٹھے. ان کو پیشاب کی ضرورت پیش آئی, یورینیشن کی. مسجد نبوی کا جو کورڈ ایریا تھا نا وہ چھوٹا سا تھا, مگر جو لینڈ آف اوپائڈ تھی نا وہ ذرا زیادہ تھی, کورٹ یارڈ بھی تھا, صحن بھی تھا. ان کو پتہ نہیں تھا, وہ کمرے سے نکلے, اور دیہاتی لوگوں کو تو جہاں جگہ مل جائے وہ پیشاب کر دیتے ہیں, انہوں نے بھی پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب جس نے دیکھا اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تحمل دیکھیے اور حکمت عملی دیکھیے. جو بندہ پیشاب کرنے کی ابتدا کر چکا ہو پھر وہ تو اس کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتی, اگر اس کو منع کیا جاتا, بدن بھی ناپاک, کپڑے بھی ناپاک, اور مسجد نبوی کا زیادہ حصہ بھی ناپاک ہوتا. نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی, وہ فارغ ہو گئے, مٹی استعمال کر لی, اٹھ کے آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ بڑے عظیم ہیں, ہمیں اس کے گھر کو پاک صاف رکھنا چاہیے. جب نبی علیہ السلام نے بات سمجھائی تو تب ان کو محسوس ہوا, اس بڑے میاں کو, کہ میں کتنا بڑا بلنڈر کو مٹ کر بیٹھا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اب احساس ہوا کہ مجھ سے واقعی غلطی ہوئی, میں آج کے بعد کبھی کوئی ایسی کام نہیں کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سمجھانے کے بعد جب مجلس برخاست کی تو وہ صحابی جانے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نئے کپڑے ہدیہ کے طور پر دیے. انہوں نے وہ کپڑے پہن لیے, بڑے خوش. جب جانے لگے تو پیدل, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سواری بھی پیش کی, بھئی آپ پیدل آئے ہو, سواری پہ سوار ہو کے جاؤ. وہ سواری پہ سوار ہو کے گئے. جب اپنے گاؤں پہنچے تو گاؤں سے باہر ہی, اے میرے چچا, اے میرے ماموں, اے میرے بھائی, سب لوگ حیران, بھئی تجھے کیا ہو گیا, کیوں تم اس طرح آوازیں لگا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے معلم کو دیکھا کہ مجھ سے تو اتنی بڑی غلطی ہوئی, نہ انہوں نے میری پبلک انسلٹ کی, نہ انہوں نے مجھے پنش کیا, نہ مجھے دوسروں کے سامنے رسوا کیا, پیار سے بات سمجھائی. جب میں آنے لگا تو انہوں نے مجھے کپڑے بھی تحفے میں دیے اور سواری بھی تحفے میں دی. سب کہنے لگے, اچھا اگر اتنے اچھے اخلاق والا کوئی بندہ ہے, ہم بھی تیرے ساتھ جائیں گے. اس بستی سے 300 آدمی اس صحابی کے ساتھ آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنس کا اور ٹالرنس کا یہ حال تھا. ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے. چنانچہ آپ اکابر کی زندگیوں کو دیکھیے, یہ عادت اپنی بات کو ذرا سمیٹتا ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وہ اپنے وقت کے چیف جسٹس تھے, قاضی القضاء تھے. چنانچہ ان کی ایک عادت تھی کہ جو مسئلہ انہوں نے ازبر نہیں ہوتا تھا نا, یعنی مطالعہ فوری نہیں ہوتا تھا, وہ کہہ دیتے تھے لا ادری, بھائی مجھے نہیں پتا. ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی مفتی بنا بیٹھا ہے. مرد سے پوچھو عورت سے پوچھو فوراً فتویٰ شروع. لیکن وہ اکابر حضرات اتنے محتاط تھے کہ بندہ مسئلہ پوچھتا تھا اور اگر فوری طور پہ ازبر نہیں ہوتا تھا یا وہ جزی پہلے سامنے نہیں آئی ہوتی تھی تو کہہ لیتے تھے بھائی لا ادری مجھے نہیں پتا. مقصد یہ تھا کہ میں کنسلٹ کروں گا دیکھوں گا پھر اس کے بعد دوبارہ جواب دے دوں گا. اب ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے کوئی مسئلہ پوچھا. حضرت نے سن کے کہا لا ادری. اس کو غصہ آ گیا. وہ کہنے لگا کہ ویسے تو چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں اور آدھے خزانے کے برابر تنخواہ لیتے ہیں اور جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں لا ادری مجھے نہیں آتا. اب دیکھو اس نے کیسی بات کی پرووک کرنے والی کہ یہ چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں اور آدھے خزانے کے برابر تنخواہ لیتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں لا ادری. تو حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ بھائی یہ تنخواہ ملتی ہے میرے علم کے برابر اس لیے آدھے خزانے کے برابر ملتی ہے. اگر مجھے کبھی تنخواہ میری جہالت کے بقدر ملتی تو پورے خزانے سے زیادہ ملتی. وہ بچہ مسکرا پڑا اور بات ختم ہو گئی. تو دیکھیے اکابر کا حلم کیسا تھا. چنانچہ ہمارے حضرت اقدس ثانی رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں بیان کے لیے تشریف لے گئے. وہ اس علاقے میں کوئی مخالف بھی تھا. اس نے ایک چٹ بھیج دی. بیان سے پہلے جب آپ نے چٹ پڑھی تو چٹ کے اوپر تین باتیں لکھی ہوئی تھیں پرچی کے اوپر. پہلی بات لکھی ہوئی تھی کہ تم کافر ہو اور دوسری بات کہ حرام زادے ہو اور تیسری بات کہ سنبھل کے بات کرنا. اب ہم جیسا کوئی شارٹ ٹیمپرڈ بندہ ہوتا تو کہتا میں ایسے نامعقول لوگوں میں بیان ہی نہیں کرتا, اٹھ کے ہی آ جاتے. مگر ہمارے اکابر کے زخم بڑے تھے, حوصلے بڑے تھے. انہوں نے وہ چٹ پڑھ کر سب لوگوں کو سنائی اور سنانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو بھائی پہلی بات اس نے لکھی ہے تم کافر ہو تو بھائی سب گواہ رہو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول. پھر فرمایا کہ بھی اس نے لکھا ہے کہ تم حرام زادے ہو تو بھائی میرے والدین کے نکاح کے گواہ ابھی تک زندہ ہیں, میں ان کے نام بتا دیتا ہوں, جو بندہ ویریفائی کرنا چاہے جا کے پوچھ لے کہ نکاح کی اولاد ہوں یا زنا کی, اس کو بھی پتا چل جائے گا. اور بھائی تیسری بات لکھی کہ سنبھل کے بات کرنا, تو میں چندہ کرنے تو آیا نہیں, میں تو دین کی بات کرنے آیا ہوں, جو کھری بات ہوگی میں وہ تو سنا دوں گا. اس کے بعد آپ نے بیان شروع فرمایا. اب بتائیے کتنا بڑا پہاڑ بن سکتا تھا مگر آپ نے اس کو کتنے آرام کے ساتھ مسئلے کو حل کر دیا. اس کو کہتے ہیں ٹالرنس. اور آج ہمارے اندر اس ٹالرنس کی کمی ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ فوراً ریئیکٹ کر دینا, انسٹنٹینیسلی غصے کے اندر آ جانا, یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا. اتنا جذباتی پنا ہونا کہ بنا سوچے سمجھے ہاتھ اٹھا لینا قدم اٹھا لینا بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے. ٹھنڈے دل و دماغ سے انسان سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے, شریعت کا مجھے حکم کیا ہے. چنانچہ ہم اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشینیں جب بنائی جاتی ہیں تو ان مشینوں کے اندر کلیئرنس ہوتی ہے, ٹالرنس کلیئرنس. شیفٹ کا سائز اتنا ہوگا تو بیئرنگ کا سائز اتنا ہوگا. اب ان میں نا کچھ تھاؤزینڈ کا ڈفرینس ہوتا ہے. اگر وہ فرق نہ ہو تو اس شیفٹ کے اوپر بیئرنگ فٹ ہی نہیں ہو سکے گا, مشین فٹ نہیں ہوگی تو چل ہی نہیں سکے گی, جام ہو جائے گی. تو مشین کے چلنے کے لیے بھی ٹالرنس کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح انسان کی زندگی کی مشین چلنے کے لیے بھی ٹالرنس کا ہونا. اور آج ہم بیوی کی بات چھوٹی سی برداشت نہیں کرتے, بھائی کی, پڑوسی کی, والدین کی. ہم نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ذرا سی بات پہ والد نے سمجھا دیا غصہ منا لیا, امی سے نہیں بولتے. کیوں؟ امی نے نہ سمجھا. بھائی امی نہیں سمجھائے گی تو کون سمجھائے گا؟ سمجھانے پہ نوجوان اپنی ماں سے ناراض پھرتے ہیں. ٹالرنس کی اتنی کمی ہو گئی. تو آج کی اس مجلس میں ہمیں دل میں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر ٹالرنس کو بڑھائیں گے اور گھروں کے اندر ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزاریں گے. ایک اچھا پڑوسی بنیں گے, شہر کا اچھا فرد بنیں گے, ایک اچھا مومن مسلمان بن کر اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزاریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنوں کے ساتھ تو تھی صحیح ٹالرنس, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے ساتھ بھی حلم کا معاملہ فرماتے تھے, کفار کے ساتھ بھی حلم سے پیش آتے تھے. ذرا بات سنیے گا دل کے کانوں سے, بات بڑی خوبصورت اور عجیب ہے. سبحان اللہ. ایک یہودیوں کے عالم تھے, ان کا نام تھا زید بن سانہ. وہ مالدار بھی تھے اور حبر بھی تھے, عالم بھی بڑے تھے. وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور اس واقعے کو عبداللہ ابن سلام لانو انہوں نے روایت کیا. تو زید لانو نے یہ کہا ان کو, قال لم یبق من علامات النبوۃ شیء الا وقد عرفته فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین نظرت الی الا اثنتین, کہ جب میں نے پہلی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالی تو مجھے ان میں نبوت کی تمام علامتیں نظر آ گئیں سوائے دو علامتوں کے. تمام علامتیں مجھے نظر آ گئیں چہرے کو دیکھنے سے سوائے دو علامتوں کے. لم اخبرہما منہ, مجھے دو نشانیوں کا پتہ نہ چل سکا. ایک نشانی تورات میں یہ لکھی ہوئی تھی, یسبقو حلمہ غضبہ, کہ وہ جو نبی آخر الزمان ہوں گے ان کا حلم ان کے غصے سے زیادہ ہوگا. ولا یزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلما, اور جو بندہ جتنا ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے گا اتنا ان کا حلم اور بڑھتا جائے گا. یہ دو نشانیاں مجھے نظر نہ آئیں. فکنت اتلطف لہ لان اخالطہ, اب میں موقع کی تلاش میں تھا مجھے انٹریکٹ کرنے کا کوئی موقع ملے, کوئی لین دین, کوئی بات چیت, تو میں آزماؤں کہ ان کے اندر حلم کتنا ہے. قال, وہ کہتے ہیں, فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم من الایام من الحجرات, ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرات سے باہر تشریف لائے. وما هو علی ابن ابی طالب, اور علی ابن طالب لانو ساتھ تھے. فاتاہ رجل علی راحلتہ کالبدوی, ایک صحابی جیسے دیہاتی ہوتے ہیں نا بدوی, وہ ان کے پاس سواری پہ سوار ہو کر آیا. فقال, اور وہ کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ان قرية بنی فلان قد اسلموا, فلان بستی کے لوگ ایمان لے آئے. وقد اصابتهم سنۃ وشدۃ, اور ان کو تنگ دستی اور قحط نے پریشان کر دیا. فان رأیت ان ترسل الیہم بشیئ تعینہم, اگر آپ ان کو کوئی چیز ہیلپ کے طور پہ بھیجنا چاہتے ہیں تو میں ان کو پہنچا دوں گا. فلم یکم ماہ شیء, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا جو وہ اس کو دے سکتے. قال زید, زید کہتے ہیں کہ میں نے سوچا سنہری موقع, گولڈن اپرچونیٹی, فدنوت منہ, میں ذرا قریب ہو گیا. فقلت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان رأیت ان تبینی تمرم معلوما من حائط بنی فلان الى اجل قضا وقضا, آپ مجھے کھجوریں بیچنے کا سودا کریں فلاں فلاں باغ کی اتنی کھجوریں، تو میں آپ کو ایڈوانس پیمنٹ ابھی کر دیتا ہوں، آپ اس کو دیں، یہ لے کے چلا جائے گا. فقال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، لا یا اخا یہود، اے یہود کے بھائی، میں ایسا نہیں کر سکتا. ولا اسمی حائط بنی فلان ولیکن ابی او کتمر معلوم الا اجل کدا و کدا، میں کھجوریں تو بیچ دوں گا، اتنے پیسے کے بدلے اتنی کھجوریں دوں گا، لیکن جو تم نے کنڈیشن لگائی ہے نا فلاں باغ کی، وہ کنڈیشن مجھے نہیں منظور. فقل تو نعم، وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس اتنا ریٹ، آپ نے اتنی کھجوریں دینی ہیں. یہ ڈیل ہو گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ فبا یعنی وآتیتہ ثمانین دینارا فآتاہ الرجل، ڈیل ہو گئی، میں نے 80 دینار دے دیے. نبی علیہ السلام نے وہ دینار اس بندے کو دیے کہ بھئی تم جا کے ان غریبوں کو دے دو جو قحط کی وجہ سے پریشان ہیں. اب ایک ڈیٹ طے ہو گئی تھی کہ فلان ڈیٹ تک میں کھجوریں دے دوں گا. ذرا سنیے، زید کہتے ہیں فلما کان قبل محل الاجل بیومین او ثلاثۃ، وہ جو ڈیٹ طے کی تھی نا ہم نے، اس میں 2 دن یا 3 دن ابھی باقی رہتے تھے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار ومعه ابو بکر و عمر و عثمان فی نفر من اصحابہ، نبی علیہ السلام ایک جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، ابو بکر و عمر عثمان و علی ساتھ تھے. فلما صلى للجنازۃ اتیتہ، وہ یہودی کہتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھا لی تو اس وقت میں آیا. اب ذرا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جنازہ پڑھتے ہوئے تو کمیونٹی کے سارے ہی لوگ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس نے سب کے سامنے یہ معاملہ کیا. کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں نے آتے ہی فَأَخَذْتُ بِمَجَامِعِ قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ، یہ جو قمیص اور تہبند کا جوائنٹ حصہ ہوتا ہے نا کمر، کہتے میں آیا اور میں نے آ کے وہاں سے کپڑوں کو پکڑ لیا، آتے ہی بغیر کسی تمید کے. یہ تو مس بہیو کرنے والی بات ہوئی نا، اور اکیلے میں بھی نہیں، لوگوں کے سامنے آتے ہی بات چیت کیے بغیر، کیونکہ وہ تو انٹینشنلی یہ کر رہا تھا کہ میں مس بہیو کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ یہ آگے سے ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں. تو وہ یہودی کہتا ہے کہ میں آیا اور میں نے آ کے ان کو یہاں کپڑوں سے پکڑا، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ، بڑے غصے والے چہرے سے میں نے ان کی طرف دیکھا. ثم قلت، پھر میں نے کہا، الا تقضی یا محمد حقی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری کھجوریں کیوں نہیں مجھے دیتے؟ فواللہ، اللہ کی قسم، ما علمتکم یا بنی عبد المطلب لسیء القضاء مطل، اے بنی عبد المطلب کی اولاد، میں نے تم سے زیادہ پیمنٹ کرنے میں سستی کوتاہی کرنے والا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. اب عربوں میں خاندان کا تانا دینا کتنی بڑی بات ہوتی تھی، ذرا غور کیجئے، ایک تو قمیض کو پکڑ کے کھینچا، غصے والے چہرے سے دیکھا، اور پھر خاندان کا بھی تانا دیا، اور ابھی 2-3 دن ڈیڈ لائن میں باقی ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ کیا، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَرْ وَأَيْنَاهُ تَدُورَانِ فِي وَجْهِهِ، زید کہتے ہیں کہ میری نظر عمر لانوں پر پڑی، وہ تو عاشق تھے، ان کے سامنے نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسے بدتمیزی کر سکتا تھا؟ کہتے ہیں میں نے عمر لانو کی طرف دیکھا، ان کی نگاہیں میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھی، وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے. کہ کوئی بندہ اس قدر مس بیہیو کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کہتے ہیں انہوں نے میری طرف اتنا توجہ سے دیکھا. اور ثم آل پھر عمر لانو کہنے لگے ای عدو اللہ او اللہ کے دشمن اتقول رسول اللہ ما اسمو, جو تو کہہ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, نبی علیہ السلام کو یہ کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں. فوالذی بعثہ بالحق, اس ذات کی قسم جس نے نبی علیہ السلام کو سچ دے کر پیغام دے کر بھیجا, لولا ما احاضر فوتہ لضربت سیفی رأسک, اگر تیرا حق ضائع ہونے کا مجھے ڈر نہ ہوتا میں تیری گردن اڑا دیتا. تو ہوتا کون ہے نبی علیہ السلام سے ایسے بات کرنے والا؟ اللہ اکبر. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الى عمر فی سکون و تبسم. زید کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عمر لانو کو دیکھا مسکراتے اور تبسم والے چہرے کے ساتھ, کول مائنڈ کر کر عمر لانو کو دیکھا. ثم قال پھر فرمایا یا عمر, اے عمر, انا وہوا الى غیر ھذا منک احوج, میں اور یہ بندہ تیرے دوسرے برتاؤ کے مستحق تھے. ان تامرہ بحسن الاقتضاء وتامرنی بحسن القضاء, تو اسے کہتا کہ بھئی اگر کسی سے کچھ مانگنا ہو تو ڈیسنٹ طریقے سے مانگنا چاہیے, اور مجھے بھی سمجھاتا کہ جی اگر کسی کو پیمنٹ کرنی ہو تو ویلنٹائن کر دینی چاہیے. عمر تو اسے بھی سمجھاتا, تو مجھے بھی سمجھاتا. اذهب یا عمر, اے عمر اب جاؤ. فقد ہی حقہ, اس بندے کو اس کی کھجوریں بھی دے دو. وزدہ عشرین سا, اور اس کو 20 سا کھجوریں زیادہ دو. سا ایک پیمانہ تھا, سمجھ لے ایک کلو سمجھنے کی خاطر. اس کی کھجوریں بھی اسے دو اور 20 کلو کھجوریں اس کو زیادہ بھی دو. مقام ما رواتہ, کہ تم نے اس کو تھریٹ کیوں کیا ہے, تم نے جو اس کو دھمکی دی ہے نا, اس دھمکی کی کمپنسیشن میں اس کی کھجوریں بھی دے دو اور 20 کلو کھجوریں زیادہ بھی دے دو. قال زید, زید کہتے ہیں فذهب بی عمر, عمر لانو میرے ساتھ آئے. فقضانی, انہوں نے میری کھجوریں بھی تول کر مجھے دے دیں. وزادنی, اور 20 کلو کھجوریں زیادہ بھی دیں. فاسلمت, میں لوٹ کے آیا اور میں نے آ کے اسلام قبول کر لیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ایسا تھا کہ کافر اس حلم کو دیکھ کے اسلام قبول کیا کرتے تھے, اور آج ہماری جذباتیت کو دیکھ کے لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. ہم اپنے گھر میں اس کا تحمل مزاجی کا اظہار نہیں کر سکتے. کیوں ہوتے ہیں یہ گھروں کے جھگڑے؟ سب کلمہ پڑھنے والے ہو تو جھگڑے تو نہیں ہونے چاہیے. تحمل مزاجی نہیں, پیشنس نہیں, چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے, برداشت نہیں ہوتی. تو آج ہمیں یہ سبق پھر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں علم بھی عطا فرمائے اور علم کے ساتھ حلم بھی عطا فرمائے. یاد رکھیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آخری بات جو آپ نے فرمائی, عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے کان لگا کے سنی, نبی علیہ السلام نے فرمایا التوحید التوحید, توحید پہ قائم رہنا, اور دوسری بات فرمائی وما ملکت ایمانکم, جو تمہارے ماتحت ہیں, نوکر ہیں, خادم ہیں, اولاد ہے, بیوی ہے, سب ماتحت ہیں. فرمایا کہ ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, یہ نبی علیہ السلام کا لاسٹ میسج ہے اس امت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمانے سے پہلے جو پوری زندگی کی تعلیمات کی سمری بتائی وہ یہ تھی, اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اور آج غصے کا اظہار بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان ماتحتوں کا وکیل بنوں گا، اور جو ماتحتوں کے حقوق پامال کرے گا میں قیامت کے دن ان کے حقوق ان کو لے کر دوں گا۔ اب کیا عجیب منظر ہوگا، خامد کلمہ پڑھنے والا کھڑا ہے اور بیوی مقدمہ دائر کرتی ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے ستایا ہوا تھا، نکاح میں مجھے رکھا ہوا تھا اور غیر لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا تھا، مجھے گھر میں توجہ نہیں دیتا تھا، بات کرتی تھی، جھگڑا کرتا تھا، غصے اتارتا تھا، مار پیٹ کرتا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حق لے کے دیجئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا حجیجہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اٹارنی بنوں گا، حق لے کر دوں گا۔ اب سوچئے جن کی شفاعت کی ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس شفاعت کی وجہ سے ہمیں قیامت کے دن اللہ مغفرت فرمائیں گے، اگر وہ وکیل بن کر کھڑے ہو گئے ہمیں کون سی جگہ سمائے گی، کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ آج وقت ہے اپنی کوتاہیوں سے سچی معافی مانگ کر اللہ کے سامنے ایک نیک انسان بننے کا ارادہ کریں۔ اللہ ہمیں علم بھی عطا فرمائیے، حلم بھی عطا فرما دیجئے، ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جہاں بیٹھے ہیں تشریف رکھیے، کچھ احباب جو توبہ طائب ہونے کی نیت سے تشریف لائے ہیں، توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، تو ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے بعد اجتماعی دعا بھی ہوگی، اور ساری مجالس کا نچوڑ تو دعا ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، کریم ہے عبادت کی، تو اس لیے دعا سے پہلے اطمینان تسلی کے ساتھ بیٹھیے، دل میں نیت کر لیجئے کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اگر دور مستورات کو آواز جا رہی ہے اور وہ بھی کلمات یہ پیچھے پڑھیں گی تو وہ بھی توبہ میں شریک ہو جائیں گی۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ تو غائب ہو چکے ہیں، چند معاملات سن لیجئے۔ 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام، 100 مرتبہ استغفار صبح و شام، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، چلتے پھرتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان، اور 10-15 منٹ صبح و شام قلبی ذکر یعنی مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ یہی ہے کہ ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر اس مراقبے کی مشق کر لیجئے، تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیچے دیکھیے،
آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، ہار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ہار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ ارشاد ہے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالی کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کا واسطہ دے کر مانگو۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک نام ایسا بھی ہے جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اس نام کے ساتھ دعا مانگیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اس پر مفسرین نے بڑی تفصیل لکھی کہ وہ یا حی یا قیوم ہے یا اسم جلالہ اللہ ہے، لیکن ایک بات پکی ہے کہ جو 99 نام اللہ کے ہیں ان میں سے کوئی ایک نام ہے، تو ہم دعا اسماء الحسنی پورے پڑھ کر مانگیں گے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ یاجد پڑھے گا یا رحمان یا اللہ، آپ نے خاموشی سے سننا ہے، الرحمن یا اللہ، اس کے بعد آپ نے اللہ کو پکارنا ہے یا اللہ، یاجد پڑھے گا الرحیم یا اللہ، پھر آپ نے کہنا ہے یا اللہ، صرف یا اللہ، یا جس طرح بچہ ماں کو مناتا ہے نا تو امی 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 امی، اور اس کی زبان سے جو امی کا لفظ نکلتا ہے نا تو ماں کا دل موہ ہو جاتا ہے، بس آپ نے بھی آج اسی طرح اللہ 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 ایسے دل سے کہنا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، اللہ کو منانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے چھوڑنا ہے، بس اس نیت کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا چھوٹا بچہ روتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ کمرے کے اندر بھائی بیٹھا ہے، بہن بیٹھی ہے، پھوپھو بیٹھی ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آج اسی طرح جب آپ نے اللہ کو پکارنا ہے نا، یا اللہ یا اللہ، ارد گرد سے بالکل ہٹ کٹ جائیں، بس آپ ہوں اور اللہ ہوں، اس طرح تار جوڑ کے آج آپ نے اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔
سبحان ربی العلی الوهاب، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاصرین. الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المهيمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القهار یا اللہ، الوهاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الحافظ یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواقع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، المميت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الاخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعال یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الدار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 اے کریم پروردگار، آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، میرے مولا ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، معاف فرما دیجئے، کوتاہیوں سے در گزر کر دیجئے، اے اللہ ہمارے سر سے گناہوں کا بوجھ ہٹا دیجئے، ہمیں اچھا انسان بنا دیجئے، نیکی تقویٰ کی زندگی عطا فرمائیے، دلوں کو نور سے بھر دیجئے، دلوں کو موم کر دیجئے، اے اللہ دلوں کو منور کر دیجئے، اللہ علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، اللہ قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما، اے کریم آقا اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا، اللہ ہمیں علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ قرب حاصل ہونے کے بعد دوری سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اے اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مولا آپ نے ہم بے قدروں کو بھی کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہمیں نعمتوں سے محروم نہ فرما، اے اللہ دی ہوئی نعمتیں واپس نہ لیجئے، اے اللہ اور زیادہ عطا فرمائیے، نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما، غموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، کریم آقا ہم نے زندگی میں جو گناہ چھپ کر کیے وہ بھی معاف فرما، جو ظاہر میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ گناہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما، اے کریم آپ نے بھی ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ انکار نہ فرمائیے، جھڑکیاں نہ دیجئے، اپنے در سے خالی نہ لوٹائیے، اے اللہ رحمت کا معاملہ کر دیجئے، فضل کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے، آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو، اور دوسری جگہ فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں اللہ ہمیں اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، ستاری کا صدقہ دے دیجئے، غفاری کا صدقہ دے دیجئے، رزاقی کا صدقہ دے دیجئے، اے اللہ ہمارے دامن بھر دیجئے، امیدوں سے زیادہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ آپ نے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، انہیں فرمایا فقولا لہ قولا لینا، کہ جاؤ اور اس کے ساتھ نرم بات کرنا۔ اے اللہ، جب فرعون کے پاس آپ نے ان کو نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا تو فرعون تو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اے اللہ یہ سامنے سارا وہ مجمع ہے جو روزانہ سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ نرمی کر لیجئے، اللہ ان کے ساتھ نرمی کر لیجئے، اللہ نرمی فرما دیجئے، اللہ نرمی فرما دیجئے، اے کریم نرمی کر دیجئے، اے حنان نرمی فرما دیجئے، اے منان نرمی فرما دیجئے، اللہ گناہ معاف کر دیجئے، آج کس مجلس میں گناہوں کو بخش دیجئے، خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، میرے مولا آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اے مولا معاف فرما دیجئے، توبہ قبول کر لیجئے۔ اللہ اگر آپ نے دھتکار دیا شیطان مہکائے گا اور اے اللہ زندگیاں برباد ہو جائیں گی، اللہ مہربانی کر دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں تقوی و طہارت کی زندگی عطا فرمائیے، پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بال سفید کر بیٹھے مگر دل سے آ کر بیٹھے، وہ اپنے دل کا حال کس کے سامنے جا کر کھولیں، آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں، میرے والا وہ بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے۔ میرے والا، آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا آپ سفید بالوں سے حیا فرماتے ہیں، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ کرم کر دیجئے، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ان معصوموں کے ہاتھ خالی نہ لوٹانا، اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہ گاروں کے ہاتھوں کو بھی قبول فرما لینا، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، ازدواجی زندگی کی پریشانیوں کو دور فرما، کام کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ کے جو طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اے کریم رحمتوں کا معاملہ فرما، اے کریم رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تصریب علیکم اليوم، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تھے لا تصریب علیکم اليوم، اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اے مولا آج آپ اپنے بندوں کو یہی فرما دیجئے لا تصریب علیکم اليوم، اللہ گناہ معاف ہو جائیں گے، خطائیں معاف ہو جائیں گی، میرے مولا معاف کر دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، اے کریم اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، مانگنا نہیں آتا ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اتنا مجمع آپ سے اے اللہ دل میں توقعات لے کر بیٹھا ہے، آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم برے ہیں مگر اللہ آپ تو اچھے ہیں، آپ اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرما دیجئے، ہمیں گرے ہمارے گھروں کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کا گلشن بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنا دیجئے، تقوی طہارت کی زندگی عطا فرمائیے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، اے کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جن دوستوں نے پیغام بھیجے خط لکھے فون کیے یا جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں یا جو ہم سے توقعات رکھتے ہیں یا جو احباب یہاں آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے، جو دور بیٹھی عورتیں اپنے گھروں میں پروگرام سن رہی ہیں آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب مرد عورتوں کی آمین کو قبول کر لیجئے، ان کو بھی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائیے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، اے کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، اللہ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ ہمارے دلوں کے بھید جانتے ہیں، اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر دو قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نفس اور شیطان رکاوٹ بنتے ہیں، اے اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، شیطان کو ہمارے رستے سے ہٹا دیجئے، اے اللہ جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہیں شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے، اللہ ہمیں گناہ کے موقعوں سے بچا دیجئے، قدم اٹھنا چاہیں اٹھے قدموں کو واپس لوٹائیے، ہاتھ بڑھنا چاہیں گناہ کے لیے بڑھتے ہاتھوں کو واپس لوٹائیے، اللہ گناہ کی ذلت سے محفوظ فرما، طاعت کی عزت نصیب فرما، اے اللہ جو احباب ادارے چلا رہے ہیں دینی تعلیم کے، اے اللہ ان سب کے ساتھ اپنی مدد کو شامل فرما دیجئے، جو مختلف اداروں کے معاونین ہیں ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما دیجئے، رب کریم آج کی اس مجلس میں ہم سب کی توبہ کو قبول فرما دیجئے، رب کریم ہم نے دیکھا ماں باپ کے دل میں آپ نے محبت ڈالی ہے، بچہ اگر اپنے باپ سے کوئی پھل مانگے باپ اس کے منہ میں اپنے کوئی کنکر اور پتھر نہیں ڈالتا، اس محبت کی وجہ سے جو باپ کے دل میں ہوتی ہے، اے اللہ آپ کو تو ساری مخلوق کی محبتیں جمع کر دی جائیں، اس سے بھی 99 گنا اپنی مخلوق سے زیادہ محبت ہے، اے اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، مہربانی کا معاملہ فرمائیے، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے تو ماں کو دیکھا ہے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے، پھینک نہیں دیتی چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے بیٹا تو میرا ہی ہے، وہ بچے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے، اے کریم آقا ہم بھی آپ کے بندے ہیں مگر نادان ہیں، گناہوں کی نجاست میں لچھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں رد نہ کر دیجئے، شیطان کے حوالے نہ کر دیجئے، ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو لیجئے اور رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرمائیے، اللہ ہمیں علم عطا فرما، علم عطا فرما، اے اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم نے دنیا کے بڑوں کو دیکھا ہے کہ بادشاہ جب ان کے غلام ان کے غلامی کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں، اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر بیٹھے، آپ کی غلامی کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، اللہ آپ ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیجئے، اللہ آزاد کر دیجئے، اللہ آزاد کر دیجئے، اللہ آزاد فرما دیجئے، جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، حالت ہماری ایسی ہے ہم سے چند کلو کا وزن نہیں اٹھایا جاتا، اللہ قیامت کے دن یہ پہاڑوں برابر گناہوں کا وزن ہم کیسے اٹھائیں گے، مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے، اے اللہ اب ہمیں آخرت میں ان کا دیدار عطا فرمانا، ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمانا، اللہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کروں گا، اللہ بڑا ڈر لگتا ہے اگر قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیا، اللہ ہم قیامت کے دن بھی ان کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے، اللہ دوہری محرومی سے بچا لینا، دوہری محرومی سے بچا لینا، دوہری محرومی سے بچا لینا، بڑے دل کی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے وضحا فرمایا، ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل فرمایا، اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کے دیدار کی توفیق عطا فرمانا، ان کے آنکھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمانا، ان کی شفاعت نصیب فرمانا، جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی اللہ ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ اس اجتماع کے لیے خدمت کی جتنی بھی جماعت ہے اے اللہ ہر ہر فرد کو اس کی امیدوں سے بڑھ کر اجر عطا فرما دیجئے. ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے. اے اللہ خدمت کرنے والوں کو آپ مل جائیے، ان کو اپنا بنا لیجئے، اپنے بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے کریم ساری زندگی ہم یہی کہتے رہے ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں. میرے مولا آج تو آپ بھی ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو. اے اللہ ایک مرتبہ تو کہہ دیجئے، اے اللہ ایک مرتبہ تو کہہ دیجئے نا، اے اللہ ایک مرتبہ تو کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو. اے اللہ مہربانی کر دیجئے ایک مرتبہ کہہ دیجئے، رب کریم ایک مرتبہ کہہ دیجئے، ایک مرتبہ کہہ دیجئے. اللہ تیری ہر ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. میرے والا مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرمائیے. ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے کریم آقا اس گرمی کے موسم میں کتنے احباب ہیں سینکڑوں ہزاروں میل دور سے سفر کر کے اس گرمی میں آپ کی محبت کی تلاش میں آپ کو پانے کی نیت سے اللہ سب یہاں آئے بیٹھے ہیں. میرے مولا یہ سوال ہی اگر دنیا کے بادشاہ کے دروازے پہ جاتے اور ایک ٹکا مانگتے وہ دیے بغیر نہ واپس بھیجتا، اللہ آپ کے لیے بخش دینا آسان ہے، دنیا دار کا ٹکا دینا مشکل کام ہے. اے اللہ بخش دیجئے، مغفرت مانگ رہے ہیں آپ سے، آپ کی محبت مانگ رہے ہیں، اپنی محبت سے دلوں کو بھر دیجئے. اے کریم آقا دعا ختم کرنے سے پہلے دو دعائیں مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں موت دینے سے پہلے ہمیں اپنی رضا عطا فرما دینا، پہلے ہم سے راضی ہونا اور بعد میں ہمیں موت دینا. اللہ پہلے راضی ہونا بعد میں موت دینا، اے اللہ پہلے راضی ہونا بعد میں موت دینا. اور اے اللہ دوسری ایک دعا جو آخری ہے، اے اللہ اس پورے اتنے بڑے مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے. اللہ ایک مرتبہ، اللہ ایک مرتبہ، اللہ ایک مرتبہ، اللہ ایک مرتبہ پیار کی نظر سے دیکھ لیجئے، محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے. اے اللہ کریم مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہیں آپ کی طرف سے آواز نہ آ جائے، محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا، اپنی زندگیوں کو دیکھو. میرے والا یقیناً ہماری زندگیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں مگر اللہ معاف بھی تو آپ ہی نے کرنا ہے. اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں آئندہ نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ اس کو مینارہ نور بنا اور اس کے نور کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا. جو اس ادارے کے معاونین ہو اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.